الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ طٰہٰ کی آیت 70 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. سیدنا موسیٰ کی دعوت بیان ہوئی، یہ بتایا گیا کہ ان کو جو مقابلہ پیش آ گیا اس کا نتیجہ کیا نکلا. اللہ کے پیغمبر جس اسلحہ سے مسلح کر کے بھیجے جاتے ہیں، وہ اسی طرح کے غیر معمولی خرق عادت کے معاملات ہوتے ہیں. چنانچہ ہم سب کا ظہور ہوا، ایک کے بعد دوسری چیز سامنے آتی رہی. قرآن نے بتایا ہے کہ وہ فی تس آیات آئے تھے، یعنی 9 نشانیاں ان کو دے کر بھیجا گیا تھا. پے در پے وہ نشانیاں سامنے آتی رہیں، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا. ان کی قوم کے لوگ تو ان پر ایمان لے آئے. قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ پہلے پہل کچھ نوجوان متوجہ ہوئے، پھر آہستہ آہستہ ان کا اثر پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے اپنی قیادت ان کے حوالے کر دی. بنی اسرائیل کو جس حد تک وہاں تربیت کیا جا سکتا تھا، اس کا بھی قرآن نے ذکر کیا ہے. چنانچہ یہ بتایا گیا کہ اپنے گھروں کو مسجد قرار دے کر اور انہیں قبلہ بنا کر لوگوں کو نماز سکھائی جائے، ان کو اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ کیا جائے، ان کی اخلاقی اصلاح کی جائے. یہ سب معاملات جس حد تک ممکن تھے، سیدنا موسیٰ بھی کرتے رہے اور سیدنا ہارون بھی کرتے رہے، لیکن فرعون اور اس کے آیان و اکابر پر اس دعوت کا کچھ اثر نہیں ہوا. یہ نشانیاں سامنے آئیں، اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہے کہ 9 نشانیاں پے در پے سامنے آئیں، لیکن ان نشانیوں نے بھی ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کیا. چنانچہ وہ وقت آ گیا جس کے بارے میں ہم یہ تعبیر اختیار کرتے ہیں کہ حجت پوری ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی مہلت دی گئی تھی وہ مہلت ختم ہوئی. جو کچھ سمجھانا تھا اس کی صحیح کر لی گئی، جو اعتراضات پیش کیے گئے ان کے جوابات دے دیے گئے، جو اشکالات سامنے آئے وہ رفع کرنے کی کوشش کی گئی، ہر ہر پہلو سے حق کو واضح کر دیا گیا، اور خدا کی ماہیت کا جو ظہور کسی پیغمبر کے ساتھ اس کی شخصیت میں، اس کے کاموں میں اور اس کی دعوت میں ہوتا ہے، وہ بھی لوگوں نے بچشم سر دیکھ لیا. اب مزید کچھ کہنے، کچھ بتانے اور کچھ سمجھانے کی گنجائش باقی نہیں رہی. اسی کو اتمام حجت کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس دلیل کے ساتھ پیغمبروں کو بھیجا ہے، وہ دلیل روز روشن کی طرح واضح ہو گئی، اظہر من الشمس ہو گئی، اس کے بارے میں کوئی ابہام باقی نہیں رہا. اور اللہ پروردگار عالم نے بھی یہ جان لیا کہ انکار کرنے والے اب مستکبرین ہیں، ان کی انا اس دعوت کو قبول کرنے میں خود ان کے تفوق اور ان کی برتری اور ان کے احساس کبر کی نفی سمجھتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ بھی پھر اپنا آخری فیصلہ سنا دیتے ہیں. چنانچہ وہ فیصلہ سنا دیا گیا. وہ فیصلہ بالعموم پیغمبروں کے لیے ہجرت کے حکم کی صورت میں ہوتا ہے. اس کو قرآن مجید نے بطور اصول بیان کیا ہے کہ ہم کسی قوم پر اپنے عذاب کا فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتے جب تک پیغمبر ان کے درمیان میں موجود ہوتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایک جگہ گفتگو کرتے ہوئے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اس وقت ان پر عذاب نہیں آ سکتا، اس لیے کہ ایک تو سب کے سب سرکشی پر آمادہ نہیں ہیں، ایک تعداد ان میں ایسی ہے کہ ہم یستغفرون، وہ اللہ سے استغفار کر رہے ہیں، اگرچہ اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر رہے لیکن ان کے دلوں میں ایمان اتر چکا ہے اور وہ اپنے گناہوں اور اپنی غلطیوں اور اپنی کوتاہیوں کی معافی بھی مانگ رہے ہیں. اور دوسری جانب فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، یعنی یہ نہ بھی ہو ابھی تم ان کے اندر موجود ہو، اور جب تک پیغمبر ہجرت نہ کرے اس وقت تک ایسا نہیں ہوتا. چنانچہ سیدنا موسیٰ کے لیے بھی اب ہجرت کا موقع آ گیا. میں نے اس کے سوا بھی بہت سے مقامات پر اس کی وضاحت کی ہے، لیکن خلاصے کے طور پر سن لیجئے کہ اللہ جب اپنے رسولوں کو کسی قوم کی طرف مبعوث کرتا ہے تو اس میں انذار، انذار عام اور اتمام حجت کے یہ تینوں مراحل گزرتے ہیں، اور جب یہ مراحل گزر جاتے ہیں اور معلوم ہو جاتا ہے کہ قوم سرکشی پر آمادہ ہے، وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے اعیان و اکابر مستکبرین کی جگہ پر کھڑے ہو گئے ہیں، تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پھر پیغمبر کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ قوم کو چھوڑ دے. اور اس کے قوم کو چھوڑ دینے کے بعد وہی دو صورتیں پیدا ہوتی ہیں جو قرآن نے بیان کی ہیں، کہ یا تو ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ پیغمبر کو کوئی دارالحجرت میسر آ گیا ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ کیا ہوا اور نتیجہ کیا نکلا، اور اگر یہ نہ ہو تو جیسے سیدنا مسیح کو اٹھا لیا گیا، اٹھا لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر قوم کے لیے اللہ کا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے. اس کو قرآن مجید ایک قانون کے طور پر بیان کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ یہ سنت اللہ ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، اور لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اس سنت میں، اس طریقے میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. فرعون اور موسیٰ کی سرگزشت میں بھی اب یہ سنت نتیجہ خیز ہو رہی ہے. چنانچہ ارشاد ہوا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا. اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا یہاں تک کہ حجت پوری ہو گئی، تب ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی، یعنی جب سب معاملات اس جگہ تک پہنچ گئے. اسی لیے میں نے البیان میں جہاں مختلف مراحل میں چیزوں کو تقسیم کیا ہے تو وہاں اس کو ہجرت و برات کے مرحلے سے تعبیر کیا ہے، یعنی اتمام حجت کے بعد انذار، پھر انذار عام، پھر اتمام حجت، اور آخر میں پھر ہجرت و برات کا مرحلہ، یعنی اب نکل جانا ہے. کیسے نکلنا ہے، کہاں جانا ہے، کیا فیصلہ ہوگا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اس کا کوئی تعلق پیغمبر کے فیصلے سے یا پیغمبر کے اجتہاد سے نہیں ہوتا. یہی وہ غلطی ہے جو سیدنا یونس سے ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر جگہ جگہ اس کو مثال کے طور پر پیش کیا ہے کہ جب ہم کسی کو کسی منصب پر فائز کرتے اور کوئی ذمہ داری دیتے ہیں، اس کا کام نہیں ہے کہ وہ فیصلے اپنی طرف سے کرے، کہ یہ فیصلے ہم کرتے ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی جگہوں پر خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، یونس، مچھلی والے یونس کی طرح کہیں جلد بازی نہ کر بیٹھنا، وہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اللہ تعالیٰ کے، اپنے پروردگار کے فیصلے کا انتظار کرنا ہوگا. وہ فیصلہ کرے گا کہ اب یہ قوم اس قابل نہیں رہی، اس کو بلو لیا گیا ہے، اب اس میں چھاچ ہی چھاچ ہے، کہیں کوئی مکھن کی رمک باقی نہیں ہے، اب اس کو چھوڑ دی. تو یہ چھوڑ دینے یا ہجرت کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے، پیغمبر یہ فیصلہ خود نہیں کر سکتا. سیدنا موسیٰ کے لیے یہ حکم آیا ہے، اب اس کا حوالہ قرآن دے رہا ہے. اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا یہاں تک کہ حجت پوری ہو گئی، تب ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی. کیا وحی بھیجی؟ ان اسر بے عبادی، کہ میرے بندوں کو رات میں لے کر نکل جاؤ. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح یہ کہا گیا تھا کہ اب آپ نکل جائیں. اگرچہ شہرت یہی ہے کہ رات کے وقت نکلے، لیکن تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ دوپہر ڈھلے نکلے. تو بہرحال جو وقت بھی مقرر کیا جاتا ہے اس میں پھر پیغمبر اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل جاتا ہے. ان سے یہ کہا گیا کہ پوری قوم کو لے کر نکلنا ہے, اور اس کی تعداد اگر جو کچھ بائبل میں بیان ہوا ہے اس کو مان لیں تو لاکھوں میں تھی. اتنی بڑی تعداد کے ساتھ نکلنے کے لیے جو کچھ اہتمام چاہیے تھا وہ ظاہر ہے کہ اندر ہی اندر ہوا ہوگا. جیسے رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ چند دن پہلے ہی سے کون سی اونٹنی کا انتخاب ہوگا, زاد راہ کیا لیا جائے گا, نکلنے کا وقت کیا ہوگا, اس کے مشورے آپ سیدنا صدیق کے ساتھ کر رہے تھے. یہاں پر بھی قرآن مجید کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی جزیات کو بیان کرے. انہی سب مراحل سے گزرنے کے بعد پھر فیصلہ سنا دیا گیا اور وہ نکلے. تب ہم نے موسیٰ کو وہی بھیجی کہ میرے بندوں کو رات میں لے کر نکل جاؤ. اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے, یہ ہجرت کی ہدایت. عام طور پر سیدنا موسیٰ کی اس سرگزشت میں چونکہ پوری قوم ان کے ساتھ نکلنے کے لیے آمادہ ہو گئی تو بعض لوگوں نے اس کی سیاسی تعبیریں کی ہیں. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. یہ سر تا سر پیغمبرانہ مشن ہے, اس کے تقاضے سے سب مراحل گزرے ہیں. جب وہ مراحل گزر گئے ہیں تو پیغمبر ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلتے ہیں یا ان کے نکلنے کے لیے اہتمام کر دیتے ہیں اور پھر اپنی قوم کو چھوڑتے ہیں. اسی طرح ہوتا ہے سیدنا نوح کے ذریعے سے جو پہلی دینونت برپا ہوئی اس کی تفصیلات قرآن نے بیان کی ہیں. وہاں ہجرت کے لیے زمین باقی نہیں رہنا تھی, اس لیے کہ اس وقت کی دنیا جو اصل میں سیدنا نوح اور ان کی قوم ہی سے آباد تھی, اس کو تباہ کر دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا. چنانچہ ایک کشتی بنانے کے لیے کہا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس میں تم لوگ سوار ہو جاؤ اور جو ضروری جانور ہیں وہ بھی ساتھ لے لو تاکہ بعد میں زندگی کی ابتدا کی جا سکے. اس کے بعد ہم پانی سے کہیں گے کہ وہ زمین سے بھی اگل دیا جائے اور آسمان سے بھی کہیں گے کہ وہ برسا دے. اور جس طرح کے قرآن نے کہا ہے کہ اس کے لیے ایک نشان مقرر کر دیا گیا ہے, وہیں جا کے ٹھہرے گا. تو اس طرح سے فیصلے سے پہلے گویا پیغمبر کو اور اس کے ساتھیوں کو نکال لیا جاتا ہے. یہاں بھی یہ کہا کہ میرے بندوں کو لے کر رات میں نکل جاؤ. یہ ہجرت کی ہدایت, یعنی وہی مرحلہ ہے ہجرت و برات کا جو آ گیا. حضرت موسیٰ نے فرعون سے یہ مطالبہ ابتدا ہی میں کر دیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے. اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل کا معاملہ دوسری قوموں کا نہیں تھا, وہ اللہ کی منتخب قوم تھے. ان کے بارے میں یہ فیصلہ کہ اب دنیا میں وہ مذہبی معاملات کی پیشوائی کریں گے سیدنا ابراہیم کے زمانے میں ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا بھی حوالہ دیا اور یہ بتایا ہے کہ ہم نے ابراہیم سے کہہ دیا تھا کہ انی جائل کل الناس امامہ, ہم نے اب دنیا کی مذہبی پیشوائی تمہارے سپرد کر دی ہے. اور اسی موقع پر سیدنا ابراہیم نے یہ کہا تھا کہ کیا تنہا میرے یا میری ذریت بھی اس میں شامل ہے, تو فرمایا تھا کہ ان کے ظالم تو اس میں شامل نہیں ہیں لیکن اگر سچے متبعین ہوں گے تو ہم نے ان کا بھی انتخاب کر لیا ہے. پھر سورہ آل عمران میں اس کو سری لفظوں میں بیان کر دیا کہ ہم نے بنی اسرائیل کا انتخاب یا آل ابراہیم کا انتخاب اسی طرح کیا ہے جس طرح ہم پیغمبروں کا انتخاب کرتے ہیں, یعنی انسانوں میں سے پیغمبروں کا اور قوموں میں سے اس قوم کا. قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں تو دوسری سورہ سورہ بقرہ میں آیت 32 تک تمہید ہے. اس کے بعد جب سورہ شروع ہوتی ہے تو ان الفاظ سے ہوتی ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین, یعنی میں نے دنیا کی سب قوموں میں تمہیں فضیلت دے کر تمہارا اپنے لیے انتخاب کیا ہے. تو یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا. اس فیصلے کی وجہ سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ مجھے تمہیں دعوت دینی ہے, یعنی فرعون کو دعوت دینی ہے, اور بنی اسرائیل کو یہاں سے لے کے نکلنا ہے, ان کو اب یہاں نہیں رہنا. بنی اسرائیل وہاں کب آباد ہوئے؟ جب سیدنا یوسف وہاں آئے تھے. اس وقت بنی اسرائیل کیا تھے؟ یعنی ایک خاندان تھا. وہ خاندان سیدنا یوسف کے زمانے میں وہاں منتقل ہوا، مصر کے قریب جشن کے علاقے میں ان کو جگہ دی گئی، اور اس وقت کیونکہ سیدنا یوسف کو مصر میں غیر معمولی اقتدار و اختیار حاصل تھا تو بڑی شان سے آئے اور وہاں آباد ہوئے۔ یہ کم و بیش 500 سال کی مدت ہے جہاں تک مورخین نے اندازہ لگایا ہے، جس میں یہ پھر ایک پوری قوم بن گئے۔ یعنی فیصلہ ہو گیا تھا، ان کا انتخاب کر لیا گیا ہے، لیکن ان کو ایک قوم بننے میں جہاں وہ ذمہ داریاں سنبھال سکیں ایک عرصہ لگا۔ اللہ نے اولاد میں بھی برکت دی، اور ابتدا میں کیونکہ پے در پے ان کے ہاں آبا کی نبوت آئی، یعنی سیدنا ابراہیم بھی نبی، سیدنا اسحاق بھی نبی، پھر اس کے بعد یعقوب بھی اور یوسف بھی۔ اس طرح سے یہ نبوت کا وہ سلسلہ تھا جو کسی قوم کی طرف نہیں ہوا، سیدنا ابراہیم کے سوا وہ اپنی قوم سے فارغ ہو کے آ چکے تھے۔ یہ درحقیقت ایک خاندان اور ایک قوم اور ایک ذریت کو تیار کرنے کے لیے دی گئی نبوت تھی۔ چنانچہ آہستہ آہستہ ان کے ہاں وہ روایت مستحکم ہوئی اور یہ تیار ہو گئے۔ اب یہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون نے آ کر ان کی کچھ تربیت کی، ان کو منظم کیا، اور یہ معمولی بات نہیں ہے، یعنی پوری قوم ایمان بھی لا چکی ہے اور پوری قوم سیدنا موسیٰ کے ساتھ نکلنے کے لیے بھی تیار ہے۔ یعنی وہاں کوئی حملہ کر کے لوگوں کو نہیں نکالا گیا، وہ اپنی مرضی سے ان کی قیادت کو تسلیم کر کے نکلے۔ یہ ہجرت کی ہدایت ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرعون سے یہ مطالبہ ابتدا ہی میں کر دیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے، کیونکہ ایک مسلمان قوم پہلے سے تیار ہو چکی تھی، لہذا مطالبہ بھی ابتدا ہی میں رکھ دیا گیا کہ ہم دعوت دیں گے، اتمام حجت ہوگا، اللہ تمہیں توفیق دے تو کیا کہنے ہیں، ایسا نہیں تو بہرحال بنی اسرائیل کو ہم نکال لے جائیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فرعون اور اس کی قوم پر اتمام حجت کے ساتھ وہ اس لیے بھی مبعوث کیے گئے تھے کہ بنی اسرائیل اپنی قومی حیثیت میں شہادت حق کے جس منصب پر فائز کیے گئے ہیں اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے وہ انہیں اس سرزمین میں لا کر آباد کریں جس کے بارے میں فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اسے توحید کی دعوت کا مرکز بنایا جائے۔ اسی کو میں نبوت کے دوسرے دور سے تعبیر کرتا ہوں، یعنی اب گویا قومی حیثیت سے نبوت اور شہادت حق کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اس سے پہلے قرآن بتاتا ہے کہ مختلف امتوں کی طرف، مختلف قوموں کی طرف ہم اپنے پیغمبر بھیجتے تھے اور ان کے لیے ہماری دینونت، جزا و سزا برپا ہو جاتی تھی۔ اس وقت کوئی قومی حیثیت کا فیصلہ نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب دنیا کی باقی قوموں میں آہستہ آہستہ نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا، نبوت اولاد ابراہیم کے ساتھ قیامت تک کے لیے خاص کر دی جائے گی، اور دو شہروں کا یا دو علاقوں کا انتخاب کیا جائے گا، ان دونوں علاقوں میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی دونوں شاخیں آباد ہوں گی، دونوں جگہ توحید کے مراکز بنائے جائیں گے، دونوں کو الگ الگ موقع دیا جائے گا کہ وہ دنیا پر حق کی شہادت دیں۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ رسول تم پر شہادت دے گا اور تم دنیا کی قوموں کو اللہ کا پیغام پہنچاؤ گے۔ یہ تبدیلی کی گئی نبوت کے پورے انسٹیٹیوشن میں، چنانچہ اس کے لیے فلسطین کی سرزمین کا انتخاب کیا گیا۔ فلسطین کی سرزمین کا انتخاب کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو الارض المقدسہ کہہ دیا۔ الارض المقدسہ یا مقدس سرزمین، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی علاقے کو، کسی جگہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے، یعنی یہ دنیا اس کی ہے، انسانوں کے سپرد کی گئی ہے، لیکن وہ ان میں سے کسی علاقے یا کسی جگہ کو جب اپنے لیے خاص کر لیتے ہیں تو اس کو تقدیس دینا کہا جاتا ہے۔ یہ تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو اپنے لیے خاص کر لیا۔ فلسطین کو اسی حیثیت سے اپنے لیے خاص کیا گیا، اور بنی اسرائیل سے یہ تقاضا کیا گیا کہ وہ وہاں آباد ہوں گے اور وہاں توحید کا اور توحید کی دعوت کا مرکز بنائیں گے۔ یہ اگر غور کریں تو اس وقت کی دنیا کے لحاظ سے بالکل دنیا کا وسط ہے۔ یعنی اس جگہ پر توحید کا دعوت کا مرکز بننے کا مطلب ہے کہ اب پیغمبر جا کر دستک نہیں دیں گے مختلف قوموں کے دروازوں پر، یہ ذمہ داری قوموں پر ہے کہ ان کے لیے اہتمام کر دیا گیا ہے، وہ اب آئیں اور آ کر دین سیکھنا چاہیں تو سیکھ لیں، ہدایت پانا چاہیں تو پا لیں۔ یعنی اللہ نے اہتمام کی ذمہ داری لی ہے، لوگوں کو پکڑ کر مومن بنانے کی ذمہ داری نہیں لی، تو وہ اہتمام کر دیا گیا اور بڑے پیمانے پر کر دیا گیا ہے۔ پوری سلطنت وجود میں آ گئی، یہ قوم وہاں آ گئی، وہاں پر ہیکل سلیمانی کی پھر بعد میں تعمیر ہوئی اور گرد و پیش کی قوموں تک کی بات پہنچائی گئی۔ چنانچہ ہجرت کی یہ ہدایت اصلاً تو انہی کے لیے، یعنی یہ جو کہا گیا کہ میرے بندوں کو رات رات میں لے کر نکل جاؤ، اس میں ہدایت اصلاً تو بنی اسرائیل کے تھی یہ تھی، لیکن اگر قبطی قوم میں سے بھی کچھ لوگ پہلے یا سیدنا موسیٰ کی دعوت کے نتیجے میں مسلمان ہو گئے تھے تو وہ بھی اس میں شامل، ظاہر ہے طبعاً اس میں شامل، جس طرح ہمارا معاملہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک بنی اسماعیل کو شہادت کے منصب پر فائز کیا ہے، لیکن جو دنیا کی دوسری قومیں ان کی دعوت پر ایمان لاتی ہیں وہ بھی گویا طبعاً ان میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو یہی صورتحال اس وقت بھی تھی۔ اب جب یہ کہا گیا کہ نکل جاؤ تو جو رستہ متعین کیا گیا ہے، یہ اگر آپ غور کریں تو پہلے نیچے آنے کا راستہ ہے اور وہیں سے بحر احمر کو پار کیا ہے انہوں نے، اور وہ ایک ایسی جگہ ہے اب بھی نقشے میں دیکھیں جس میں بڑی حد تک سمندر بھی اتھلا ہو جاتا ہے اور جگہ بھی بہت تنگ ہو جاتی ہے۔ تو وہاں سے کہا گیا تھا کہ وہ پار کریں، اب ظاہر ہے کہ پار کریں تو کیسے پار کریں، یعنی رات رات میں نکلیں، تو فرمایا فضرب لہم طریقا فی البحر یبسا، اس میں کوئی تردد کی ضرورت نہیں ہے، ہم ساتھ کھڑے ہیں، یہ جو تمہارے ہاتھ میں لٹھیا ہے یہ معجزات کا مورد ہے، اس سے پہلے اس نے ایسا بن کر جادوگروں کے طلسم کو نگل لیا تھا، اب یہی سمندر میں راستہ بھی بنا لے۔ فضرب لہم طریقا فی البحر یبسا، پھر دریا سامنے آئے یا سمندر کہہ لیجئے، تو اپنے عصا سے اس میں ان کے لیے ایک سوکھا راستہ بنا لو، یعنی جیسے ہی تم سمندر پر عصا مارو گے تو ہم اپنی قدرت قاہرہ سے اس کو ایک خشک راستے میں کچھ دیر کے لیے تبدیل کر دیں، یہ طریقہ بتایا گیا۔ تو میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ یہ بنی اسرائیل بھی ہیں، لیکن طبعاً اس میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو مصریوں میں سے ایمان لے آئے۔ جب یہ ہدایت کی گئی تو اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور پھر جس طرح اس کا ظہور ہوا اس کی میں نے وضاحت کی ہے۔ میں نے لکھا ہے اصل میں فضرب لہم طریقاً کے الفاظ آئے، یعنی قرآن کے اصل الفاظ یہ ہیں، عربی محاورے کے لحاظ سے ضرب طریق کے معنی رستہ بنا لینے کے ہیں، لیکن اس کے استعمال میں ایک لطیف کنایہ حضرت موسیٰ کے عصا کی طرف بھی ہے، جس کی ضربی سے بحر احمر کی شمالی خلیج میں یہ راستہ بنایا گیا تھا، یہ جو ریڈ سی جس کو کہتے ہیں بحر احمر، اس کے شمال میں اگر آپ دیکھیں تو ایک خلیج سی بنتی ہے، وہاں یہ راستہ بنایا گیا تھا۔ آیت میں البحر کا الف لام اس بات کا قرینہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے متعین طور پر بتا دیا تھا کہ انہیں کہاں سے نکلنا، یعنی یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ رات کے وقت نکلیں گے، کس رخ سے نکلیں گے، اور پھر کہاں سے دریا کو یا سمندر کو پار کریں گے، پھر اس کے نیچے ہی نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہ گئے ہیں، پھر اس کے بعد اوپر کی طرف سفر کر کے دریائے اردن کے پاس سے انہوں نے جریکو کے قصبے کو فتح کیا ہے اور پھر یروشلم کی طرف بڑھنے کا معاملہ ہوا ہے۔ یعنی یہ وہاں سے اس طرح نہیں آئے بلکہ نیچے آ کر اوپر جا کر پھر اس جانب گئے۔ بائبل کی کتاب خروج میں ہے، اس کی تفصیل بائبل میں اب دیکھتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اگر تردید کے بغیر محض اشارہ کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے بائبل کی طرف رجوع کر لیا جائے. تو وہاں کتاب خروج میں کیا لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ جب کہا گیا ہوگا کہ اپنی قوم کو لے کر رات ہی رات میں نکل جاؤ، تو وہ دست بہ دعا ہوئے ہوں گے کہ پروردگار یہ قوم کیسے نکلوں گا، پیچھے سے فرعون ہے، معلوم نہیں کیا ہوگا. بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ آگے بڑھے، اور تو اپنی لاٹھی اٹھا کر اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا، یعنی لاٹھی سے اشارہ کرو اور اس کو دو حصے کر، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل جائیں. یہ اس کی تفصیل بتائی ہے. پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا، یعنی اب یہ ہوا کیسے. پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا، یعنی اسی طرح اپنے عصا سے انہوں نے اشارہ کیا یا عصا کو پانی پر مارا. جب انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور خداوند نے رات بھر تند پوربی آندھی چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنا دی، یعنی ایک شدید نوعیت کی طوفانی آندھی چلی، اس نے پانی کو اٹھا کر دونوں جانب پھینک دیا اور درمیان میں راستہ نکل آیا. اسے خشک زمین بنا دیا اور پانی دو حصے ہو گیا، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے، اور ان کے داہنے اور بائیں ہاتھ پانی دیوار کی طرح تھا، یعنی اس کے بیچ میں راستہ بنا اور وہ اس میں سے نکل گئے. تو یہ حکم ان الفاظ میں دیا گیا. قرآن نے اپنے طریقے پر اس کو اسی طرح بیان کیا بہت اجمال کے ساتھ. اس میں سے ایک سوکھا راستہ بنا لو. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ سامنے کوئی چیز متعین نہیں ہے، اسباب موجود نہیں ہے، اور حکم دے دیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے اطمینان بھی دلایا، تم اطمینان سے پار ہو جاؤ گے. پھر مزید کہا، لا تخاف و درکن ولا تخشا، تمہیں نہ کسی کے آ پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ ڈوبنے کا اندیشہ. اطمینان رکھو، یعنی نہ پانی کچھ کر سکے گا، اس کو بھی ہم نے حکم دے دیا ہے، اور تمہارا پیچھا کرنے والوں کی بھی ہم نگرانی کر رہے ہیں، اس لیے کوئی پرواہ نہ کرو. تمہیں نہ کسی کی آ پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ ڈوبنے کا اندیشہ. تو فرمایا کہ بھارت وہ اللہ کے حکم پر اسی طرح نکلے، اور جب یہ سب ہوا تو عین جس وقت وہ دریا کو پار کر رہے تھے، اس سے کچھ پہلے فرعون بھی بیدار ہو گیا. ایک پوری قوم نکلی تھی جو انہوں نے ایک طرح کی اجازت دی تھی، خیال ہوا کہ یہ تو واقعہ بن گئی، تو اس نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی اور پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا. فاتبہم فرعون بجنودہ فغشیہم من الیم ما غشیہم. پھر جب وہ نکلے تو فرعون نے اپنی فوجوں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، اور جب یہ دیکھا کہ وہ تو نکلے چلے جا رہے ہیں اور یہ کوئی یعنی میل دو میل کے فاصلے پر ہیں، تو یہ خیال کر کے کہ وہ نکلے جا رہے ہیں، راستہ بنا ہوا ہے، تو ہم پیچھا کر کے ان کو پکڑ لیں گے اور اس طرح فرار نہیں ہونے دیں گے. اس نے بھی اپنی فوجوں کو اور اپنے اعیان و اکابر کو اور اپنے رتھ کو، جیسے کہ اس کی تصویر آئی ہے بائبل میں، اسی راستے پر ڈال دیا. تو فرمایا کہ وہ ایک تند پوربی ہوائی تھی، وہ پہلے دائیں اور بائیں کو چل رہی تھی، ہم نے حکم دیا اب ذرا واپس چلنا شروع کر دو، ہو گئی. پھر اس کو اور اس کی فوجوں کو دریا سے ڈھانپ لیا جس چیز نے ڈھانپ لیا، یعنی بس ختم ہو گیا معاملہ. یعنی ہم نے ایک حکم دیا اور وہی ہوا سمندر کو برابر کر کے فارغ ہو گئی، اور سمندر کو اس نے ان کی فوجوں پر اور ان کے رتھوں پر اور ان کے ساز و سامان پر برابر کر دیا. اور ارشاد فرمایا کہ وعد اللہ فرعون و قومہ وما ہدا. حقیقت یہ ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا تھا، اس کو صحیح راہ نہیں دکھائی. یعنی جو لوگ اس طریقے سے اپنی قوموں کی غلط رہنمائی کرتے ہیں، وہ پھر اسی انجام کو پہنچا کرتے ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست مقابلے پر اتر آئیں. اس میں جو لا تخاف و درکن ولا تخشا کے الفاظ آئے ہیں، ان میں عربیت کا بھی ایک خاص اسلوب ہے. میں نے اس کی وضاحت کیا کہ اصل الفاظ ہیں لا تخاف و درکن ولا تخشا، ان میں تخشہ کا مفعول عربیت کے قاعدے سے تقابل کے اصول پر حذف کر دیا گیا ہے، یعنی ولا تخشہ غرقن، ہم نے ترجمے میں اسے کھول دیا ہے۔ یہ بتا دیا گیا تھا کہ نہ کسی کے پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ ڈوبنے کا اندیشہ، وہ نکل گئے، اور جو سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس خدم و حشم بھی ہیں، طاقت بھی ہے، رت بھی ہیں، فوجیں بھی ہیں، لشکر بھی ہیں، جنود بھی ہیں، سامان بھی ہے، ان کو جس چیز نے ڈھانپنا تھا ڈھانپ لیا، اور وہ اپنی ضلالت کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دنیا سے رخصت ہو۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔